یہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور ان کو دیتا ہوں. یعنی یہ اگر کوئی ولی جو صحیح ولی ہو, اور اولیاء اللہ کون ہیں اس موضوع پہ ایک طویل درس اس سے قبل ہو چکا ہے, جس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتا دیا تھا کہ صحیح ولی کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی صحیح ولی ہے تو اس کی دعا یقیناً قبول کی جاتی ہے. جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں, جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. امام البیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا, ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم, تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے. ان میں ایک ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں, اذکر اللہ کثیرا, وہ شخص کے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذاکرین اور ذاکرات جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کی ہے, ایمان والے وہ مرد جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ مسلمان عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں. والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جو مظلوم ہو, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور یہ وہی امام البیہقی کی حدیث ہے جس میں تین قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم الذاکرون اللہ کثیرا, پہلے وہ کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, الذاکرون اللہ کثیرا ودعوۃ المظلوم والامام المقصد, دوسرے نمبر پہ وہ جو مظلوم ہو, اگر کوئی مظلوم ہے اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حکمراں عادل ہے, انصاف کرنے والا ہے, تو اس کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے. کوئی حکمراں جو عدل اور انصاف کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں والدین بھی شامل ہیں. امام احمد بن حنبل کی مسند اور ابو داود اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ صلات و دعوات مستجابات لا شک فیہن, تین دعاؤں کے قبول ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. دعوت الوالد علی ولد, والد کی دعا اولاد کے حق میں, باپ کی دعا اولاد کے حق میں. جب باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تو ماں کی دعا یقیناً بدرجۂ اولا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں چھٹے نمبر پہ وہ شخص شامل ہے جو روزہ رکھتا ہے. روزہ رکھنے والے شخص کی صائم, اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دعوت الصائم, اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جب وہ افطاری کرتا ہے تو افطاری کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. اور اسی طریقے پہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. صلاۃ دعوات مستجابات, دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر, مسافر کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جن کی دعائیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول کرتا ہے ان میں وہ مسلمان شخص بھی شامل ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی وہی چیز ہو جو تو اپنے بھائی کے لیے طلب کر رہا ہے. تو اپنی دعاؤں کی قبول کرانے کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو. اگر تم دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو گے تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا. جس طرح والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اسی طرح اگر اولاد صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار اور نیک اولاد ہے اور وہ اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا بھی قبول کی جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ لَيَرْفَعُ لِلرَّجُلِ دَرَجَةٌ فَيَقُولُ أَنَّا لِي هَذَا فَيَقُولُ بِدُعَاءِ وَلَدِكَ أَوْ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے درجات بلند ہوتے ہیں مرنے کے بعد، جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ جس اچھے حال میں ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور پوچھنے پہ اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے جو دعا کی ہے اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح وہ شخص کے جو اپنے تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لے، سارے گناہوں کو ترک کر دے، اخلاص کے ساتھ سچے اور صحیح طریقے پہ سارے گناہوں سے توبہ کرے تو اس شخص کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان للہ عز وجل عتقاء فی کل یوم ولیلۃ لکل عبد منہم دعوۃ مستجابہ. رات دن میں جتنے لوگ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اور جن جن کی توبہ قبول ہوتی ہے ان سب کے لیے اللہ کے ہاں وہ دعائیں ہیں جو دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں. اور جو شخص اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ حج کا سفر اختیار کرتا ہے تو یہ حاجی جب تک گھر واپس نہیں پہنچتا اس کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے اس طریقے پہ کہ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے. اور اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا یا سفر کے موقع پہ دعا کرنا، اس طریقے پہ ہم نے ابھی پڑھا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو امام الترمذی اور امام ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنسنا یا اخی من دعائک. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اشرکنا یا اخی فی دعائک، کہ اے میرے عزیز تر بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، جن کو مضطر کہا جاتا ہے. پریشان حال لوگ جو پریشانیوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہوتے ہیں، کسی قسم کی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو ان پریشان حال لوگوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. سورہ النمل کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات مقدس ہے جو پریشان لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. ابن ابی الدنیا، امام ابن ابی الدنیا جن کا انتقال 281 ہجری میں ہوا، انہوں نے امام حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے جو کہ ایک واقعے کی شکل اور صورت میں ہے. اور امام ابن قیم نے امام ابن القیم نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب تھے جو سفر پہ تھے اور دوران سفر ان کو ایک شخص نے دھوکہ دہی سے ایک ویران اور سنسان مقام پہ لے جا کے قتل کرنا چاہا، اور ان کا سارا مال، چونکہ یہ تاجر تھے اور اس زمانے میں تجارت خچروں اور گدھوں پہ ہوتی تھی اور طویل بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے تاجروں کے، تو اس چور اور اس ڈاکو نے ان کا سارا سامان لوٹا اور ان کو قتل کرنا چاہا. انہوں نے اس شخص سے یہ اجازت طلب کی کہ تم اگر مجھے دو چار رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو اور اس کے بعد جو کچھ تم میرے ساتھ کرنا چاہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ چور اور وہ ڈاکو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور قتل کرنے سے پہلے جب اس نے سارے مال اسباب وغیرہ کے قبضہ کر لیا تو ان سے پوچھا کہ اب میں چکے تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش وغیرہ ہے تو مجھے بتا دو. انہوں نے اس سے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے تم چار رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دو. وہ جس طرح امام ابن ابی الدنیا اور امام ابن القیم نے لکھا کہ دوران نماز اس پریشان حال شخص نے اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور سجدے کی حالت میں انہوں نے یہ دعا کی کہ یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. یہ دعا اس پریشان حال شخص نے سجدے میں کی، جو اتنی درد والی دعا تھی اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کو وسیلہ بنا کے انہوں نے اللہ کی رحمت کو جوش دلایا. یا ودود یا ودود، لطف و کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ لطف و کرم کرنے والے کی ہستی ہے. یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید، اے وہ ہستی کے جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، میں تجھ سے تیری اس عزت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو کبھی مان نہیں پڑتی، اور میں تجھ سے تیری اس حکومت و بادشاہت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو کبھی کم اور ختم نہیں ہو سکتی، اور میں تجھ سے تیرے نور کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس سے عرش کے ہر کونے کو منور کیا جا چکا ہے، اور میں تجھ سے جو سوال طلب کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تکفینی، میرے لیے اس چور اور ڈاکو کے مقابلے میں تو ہی کافی ہے. یا مغیث و اغثنی یا مغیث و اغثنی یا مغیث و اغثنی، اے مدد کرنے والوں میں سب سے اچھے مدد کرنے والے میری مدد کر. مسلمان اللہ کو پکارتا ہے، مسلمان کبھی بھی مخلوق کو غوث کہہ کر اور دستگیر کہہ کر نہیں پکارتا. یا مغیث و اغثنی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں غوث اعظم ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، اس لیے کہ استغاثہ مدد کرنا اور غوث بننا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، مخلوق میں سے کوئی غوث نہیں بن سکتا، غوث صرف وہ ہے. یا مغیث و اغثنی، اے غوث اعظم میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما. تو جو غوث اعظم ہے وہ اللہ ہے، مخلوق کبھی غوث نہیں بن سکتی اور مخلوق کبھی اعظم نہیں بن سکتی. مخلوق تو محتاج ہے، انبیاء بھی محتاج ہیں، اولیاء بھی محتاج ہیں، شہداء بھی محتاج ہیں، ساری کی ساری مخلوق محتاج ہے اللہ کے در کے، سب بھکاری ہیں، اللہ ہی داتا ہے. یہ دعا انہوں نے سجدوں میں پڑھی تھی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک گھوڑے پہ سوار شخص آیا اور اس نے آ کر اس چور کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد جانے سے پہلے انہوں نے اس جانے والے سے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے کہا کہ انا ملک من اہل السماء الرابعہ، چوتھے آسمان پر جو فرشتے رہتے ہیں میں ان میں کا ایک فرشتہ ہوں، اور جب تم نے یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید کہہ کر اللہ سے مدد طلب کی تو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ فوراً جاؤ اور اس شخص کی مدد کرو. قال الحسن امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، فمن توضأ وصلى اربع رکعات ودعا بهذا الدعاء استجیب له مکروبا کان او غیر مکروب، جو شخص صحیح طریقے سے وضو کر کے چار رکعت نفل پڑھے اور سجدوں میں اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس حاجت کو پورا کریں گے جو حاجت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، جو ضرورت بھی ہو وہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس سورہ النمل کی آیت نمبر 62 کی تفسیر میں اسی واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، وہ بھی تقریباً اسی طریقے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو دوران سفر ایک چور سے پالا پڑا، اور اس نے جب ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اس صاحب سامان اور اس تاجر اور اس مسلمان شخص نے اس چور سے دو رکعت نفل پڑھنے کی اجازت طلب کی، اور چونکہ ان پہ قتل کی ہیبت اور خوف طاری تھا تو خود یہ کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے میرے منہ سے اور کچھ نہیں نکلا سوائے اس آیت کے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ آیت بار بار پڑھتے رہے کہ کون ہے وہ جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرے۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوئے اللہ کی طرف سے ایسی ان کو فتح نصرت حاصل ہوئی، ایک فرشتے نے آ کر ان کے دشمن کو قتل کر دیا۔ تو وہ کہ جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کی پریشان حالی کی حالت میں جو جن سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو پیش کرتے ہیں تو مضطر پریشان حال اس کی دعا یقیناً قبول کی جاتی ہے۔ اور جس طریقے سے احادیث میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے درمیان اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو اگر تم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہو تو ارشاد فرمایا کہ جو کسی شخص کی مشکل کو آسان کرے اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد فرماتے ہیں جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چند قدم چلنا مسجد نبوی کے اعتکاف سے زیادہ افضل عمل ہے۔ اس طریقے سے صحیح احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اگر ہمارے قرب و جوار میں کوئی پریشان حال ہے، ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے، ہماری کوئی بہن پریشان ہے، تو ہمیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی پریشانی کو مزید زیادہ کریں۔ اس طریقے پہ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور بعض عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن پریشان ہے تو بجائے اس کے کہ آ کر اس کو دلاسہ دیں پھر وہ الف سے لے کے یہ تک ساری کہانی پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم فلاں کے پاس کیوں نہیں گئے، تم نے یہ، تو اس طریقے سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور کسی کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بیمار ہے، پریشان ہے، حال ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دیں اس کی پریشانی کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو بڑھائے، بلکہ مسلمان تو سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی ہے، لطف اور انس ہے کہ اگر تمہارے ہاں کوئی شخص پریشان ہے اس کو جا کے دلاسا دو، اللہ کی رحمت کے بارے میں اس کو بتاؤ تاکہ اس کا یقین اللہ کی ذات میں مضبوط ہو، اور اس سے کہو کہ اللہ سے مانگو اور تم پریشان ہو اور پریشان حالوں کی پریشانی کو سوائے اللہ کی اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دعائیں جو ہم لوگ کرتے ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرطیں، اگر وہ شرطیں موجود ہوں، وہ شرطیں پوری کی جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ وہ دعا اور وہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط اس کا فقدان ہو، وہ شرط موجود نہ ہو، تو پھر دعاؤں کا وہی حال ہوتا ہے جو ہماری دعاؤں کا حال ہے۔ سال ہا سال سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن قبولیت نام کی کوئی چیز دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے کہ جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے دعا کرتے ہوئے، جن آداب جن شرائط، جن اصول، جن قواعد کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے اکثر ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ کون کون سے آداب ہیں اور وہ کون کون سی شرطیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط اخلاص ہے۔ سورہ حج میں ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تم جو قربانی اور گوشت اور جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں بھیجتے ہو، اللہ کو ان کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، ولكن يناله التقوى منكم، وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، یعنی اخلاص۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ تو دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط اخلاص ہے، اور اخلاص شرک کی ضد ہے۔ اگر دعا کرنے والا شرک میں مبتلا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرنے والا اگر ریاکاری میں ملوث ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد نے اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت کا جنازہ پڑھو اور اس کے لیے دعا کرو تو اخلاص کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اگر دعا میں اخلاص نہیں ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ شرک اور بدعت اگر یہ ہو تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری اہم شرط دعا کے قبول ہونے کی عقل حلال، کھانا پینا حلال ہو۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایہا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، وقال یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ثم ذکر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایوہ الناس، اے لوگو ان اللہ طیب، اللہ تعالی پاک صاف ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک صاف حلال چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو حکم یہ دیا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 میں کہ اے رسولوں، رسولوں کو بھی کہا، رسولوں سے بھی خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، صرف پاک اور حلال چیز کھانی ہے۔ اور وہی حکم ایمان والوں کو دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ چیزیں جو ہم نے حلال کی ہیں صرف وہ کھاؤ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کیا، ایک آدمی ہے، یطیل السفر، طویل سفر طے کر کے آیا، اشعث اغبر، سفر کی طوالت کی وجہ سے اس کے کپڑوں اور اس کے چہرے پہ مٹی اور گرد و غبار یہ موجود ہیں، سفر کی تھکاوٹ اور سفر کے آثار بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، طویل سفر طے کرنے والا، تھکاوٹ اور تھکان والے طویل سفر کے بعد یہ شخص اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا رب۔ لیکن مطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے, جو کچھ اس نے کھایا, مطعم وہ جگہ جہاں کھایا جائے, تو جو کچھ یہ کھاتا ہے وہ حرام, ومشربہ حرام, جو کچھ پیتا ہے وہ حرام, وملبسہ حرام, جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام, وغذی بالحرام, اور کھانے پینے کے علاوہ جو اور ذرائع ہیں وہ بھی حرام, آمدنی کے ذرائع وہ بھی حرام ہیں. ارشاد فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, کیسے اس کی دعا سنی جائے. چار اہم باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں, وہ چار اہم باتیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی کو بندے پہ یقیناً رحم آ جاتا ہے. طویل سفر طے کیا جائے, ابھی ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, تو اس شخص نے وہ شرط پوری کی ہے, سفر میں ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اشعت اکبر, اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اس نے اپنے جسم کو اذیت اور تکلیف بھی پہنچائی. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے جسم پہ اللہ کے دین کے حصول والے سفر اور اللہ کے راستے میں کیے گئے سفر کی وجہ سے جسم پہ اگر مٹی گرد و غبار ہے تو اس جسم پہ جہنم کی آگ حرام ہے. وہ شرط بھی پوری ہے. اور تیسری چیز یمد یدیہ الی السماء, وہ حدیث ہم نے پچھلے ہفتے سنی ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بہت زیادہ حیا کرنے والے ہیں, ان کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے اور پھر بھی وہ ان کو خالی لوٹائے. وہ بات بھی یہاں پوری ہے. اور یا رب یا رب, اللہ تعالی جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے, سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں تمہیں کیا چاہیے. لیکن یہ شخص ان چار بڑے اہم اور عظیم کاموں کے کرنے کے بعد بھی دعا کی قبولیت سے محروم ہے, اس لیے کہ کھانا پینا اس کا حرام ہے, اس کا کھانا پینا حرام ہے. اور کھانا پینا اور ذرائع آمدنی چونکہ حرام ہے اس لیے سفر میں ہے دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ کو پکارو اللہ پکار نہیں سنتا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگے, ان اکون مستجاب الدعوات, ان لوگوں میں سے میں بن جاؤں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات, اے سعد اپنا کھانا پینا حلال رکھو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں. سعد نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تھی, لیکن وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ نسخہ بتا دیا کہ صرف سعد کو میں کیوں بتاؤں, ہر شخص سعد بن سکتا ہے. جس شخص کا بھی کھانا پینا حلال ہوگا اس کی دعا یقیناً قبول ہوگی. اسی لیے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دعا کے دو بازو ہیں, ایک عقل حلال اور دوسرا صدق مقال, غذا حلال ہو اور زبان سے سچ بولو, حلال اور پاک کھاؤ اور سچ بولو. فرمایا کہ یہ دعا کے دو بازو ہیں, یہ دونوں موجود ہوں تو پھر یہ دعا پرواز کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پہنچ جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا یہ اگر حلال نہ ہو تو اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی. امام ابن رجب یہ حنابلہ کے ائمہ میں سے ایک امام ہے، 795 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے 50 حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کی نفیس شرح لکھی جامع العلوم والحکم کے نام سے. اسی حدیث کو انہوں نے اس کتاب میں لکھا اور اس کے بعد بعض سلف صالحین اور تابعین کی اس شرح اور ان اقوال کو بھی لکھا کہ جو نہایت ہی قیمتی اور مفید ہیں. یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ وقال ابو عبد اللہ النباجی الزاہد رحمہ اللہ تعالی، سلف صالحین میں سے ایک صالح اور متقی شخص کا قول انہوں نے نقل کیا، ارشاد فرمایا خمس خصال بها تمام العمل، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر موجود ہوں تو ہر عمل مکمل ہو جاتا ہے.